ایک اسلام آباد سے ہماری کالر تھیں جن کا سوال تھا کہ رات کو جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ کتنی آواز میں پڑھے جائیں، پست آواز میں پڑھے جائیں، بلند آواز میں پڑھے جائیں؟
غالباً تہجد کی طرف اشارہ تھا.
جی ظاہر بات ہے، تہجد کے بارے میں ہی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ولا تجرب صلاتے کا ولا تخافت میں وقت تک بین ذالک سبیلا، یعنی جب آپ تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ آواز اس طرح بلند ہونی چاہیے جیسے مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور نہ ایسی پست ہونی چاہیے جیسی آپ ظہر میں اور عصر میں کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان وقت تک بین ازالے کا سبیلا ان کے درمیان کی آواز ہونی چاہیے.
ایک کالر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، کال لے لیتے ہیں. ہلو.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی مجھے یہ سوال کرنا تھا، میرا نام کرتلین ہے. جی
کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
کراچی سے.
جی فرمائیے. جی
مجھے یہ سوال کرنا تھا، اگر کوئی مجرم یو ایس اے میں یا دوسرے ملک میں قتل جیسے گناہ کا مرتب ہوتا ہے تو اس کو کورٹ ایک طرح سے نفسیاتی اور وجدانی کیفیت کا شکار قرار دے کر رعایت دے دیتی ہے نا، کیا اسلام میں اس کی کوئی رعایت موجود ہے اس مجرم کے لیے؟ اور ایک سوال یہ تھا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے؟
بہت شکریہ جی. سب سوال ایک یہ تھا ان سے پچھلی کالر کا کہ یتیم پوتے کی وراثت کے بارے میں.
پہلے تو جی اس میں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے جو میراث کے حصے بیان کیے ہیں ان میں اصول بیان کر دیے، یعنی چند باتیں اصولی طور پر بیان کر دی ہے. مثال کے طور پر اولاد کا حصہ بیان کر دیا ہے، ماں باپ کا حصہ بیان کر دیا ہے، عہد الزوجین کا، بیوی یا شوہر کا حصہ بیان کر دیا ہے، تو اسی طرح بہن بھائیوں کے حصے بیان کر دیے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو چونکہ ترکے کا تعلق تو مرنے کے بعد سے ہے،
ٹھیک،
تو اس وجہ سے پھر اس کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اس میں دو نقطۂ نظر ہیں. عام طور پر لوگوں نے یہ رائے اختیار کر لی ہے کہ اس کو محروم کر دیا جائے گا اور ایک ہی صورت رہ جائے گی کہ اس کا دادا اس کے حق میں کوئی وصیت کر دے. عام نقطۂ نظر یہی ہے. میرا رجحان تو اس معاملے میں یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، ہم نے بات میں اجتہاد کرنا ہے، تو اجتہاد جو صحیح اصول کے اوپر اگر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے والد کا حصہ دے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد جو ہے آپ کی جو پوتے ہیں یہ در حقیقت جیسے ہی باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے حجاز صاحب، ایک سوال یہ کیا تھا ابھی ہماری کالر نے کہ بیرون ممالک میں یعنی مغربی ممالک میں خاص طور پر قتل کی سزا کو یعنی یہ کہہ کر اس سے منع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی عوارض کے تحت یہ جرم ہوا ہے، اس کا ارتکاب ہوا ہے، اور بلکہ باقاعدہ ایک مہم ہے جو قتل کی سزا کے خلاف چلائی جا رہی ہے جبکہ اسلام میں قتل کی سزا دی جاتی ہے، تو یہ نقطہ نظر کیا ٹھیک ہے؟
یہ بات یہ جو اللہ کی شریعت ہے تو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ انسان کے اوپر اسی طرح کی انتہا پسندی کے دور آتے رہتے ہیں. کبھی زمانہ وہ تھا کہ جس میں بادشاہ اپنے حضور میں ادنا گستاخی کے اوپر لوگوں کے سر اتروا کے رقاصاؤں کے سامنے پیش کر دیتے.
ٹھیک،
آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ معاملہ ہو گیا. سیدنا یحییٰ کو یہودیہ کے بادشاہ نے کس طریقے سے قتل کر کے ان کا سر ایک رقاصا کے سامنے پیش کر دیا. ایک زمانہ وہ تھا، کھال کھچوا دی جاتی تھی. اب دنیا کے اوپر کچھ اس انتہا پسندی کا دور آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مجرم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بات کیونکہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان میں امریکہ کا الزام کیا تھا؟ یہی نا کہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے ہر جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو ماہرین نفسیات وہاں بھیجے تاکہ ان کی اصلاح کی جائے. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے پکچے اڑا دیے، ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے سے انسانوں کو پگھلا ڈالا. یہ کیا چیز ہے؟ ابھی آپ عراق میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ آپ کو بہرحال اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو تضادات کا شکار نہ ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ مجرم کو سزا دیتے وقت اس طرح کی صورتحال پیدا کی جائے کہ اس کے نتیجے میں آگے سے جرائم کا راستہ بند ہو جائے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کبھی جذبات غالب آ جاتے ہیں، کبھی تعصبات غالب آ جاتے ہیں، کبھی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند جرائم کے بارے میں واضح طور پر اپنی شریعت دے دی. اور آپ دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ دو جرائم کو بالکل متعین کر دیا کہ جن پر آپ قتل کی سزا دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس آدمی نے کسی کو قتل کیا ہو، دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہو. اس کے سوا آپ کسی شخص کی جان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. اور اگر آپ جذبات سے بلند تر ہو کے دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسے جرائم ہیں جن پر قتل کی سزا دینی چاہیے.
حجاز صاحب، ایک سوال یہ تھا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی
نماز کی ادائیگی؟
بالکل کوئی فرق نہیں. قرآن مجید سے، حدیثوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس سے یہی واضح ہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں.
جیسے سجدے کے پوسچر میں خاص طور پر سب ایک ڈفرنس
نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین طریقے روایت میں ہوا ہے. یعنی ایک چیز تو یہ اختیار کی گئی جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ پاؤں کو ایک طرف نکال لیا جائے، تو خواتین عام طور پر اپنی سہولت کے لحاظ سے ایسا کر لیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس میں کوئی فرق نہیں.
ٹھیک ہے. جیسا ہم اصل میں جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، ہمارا ایمفیسس ہے وہ یہ کہ امت کے ایشوز کو ہم گفتگو اس سے متعلق ہم گفتگو کریں. ایسا جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ہزار سال تک دنیا پر حکومت کرنے کے بعد اب غیر مسلموں کے دور حکومت میں جی رہے ہیں، یعنی وہ سپر پاورز ہیں، دنیا کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، معاملات وہ چلا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے دوسروں کے اقتدار میں جینا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، اور اس بات کو مانا بھی ہے یا نہیں مانا؟
آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں مانا. یعنی یہ حقیقت ہے کہ چونکہ ایک ہزار سال تک دنیا پر ہم حکومت کرتے رہے ہیں تو جو تبدیلی آئی ہے اس کو ہماری نفسیات نے قبول نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اس کے لحاظ سے ہم کوئی منصوبہ بندی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تھا تو ہم دیانتداری کے ساتھ غور کرتے اس بات پر کہ یہ زوال ہم پر کیوں آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیا خطا ہوئی ہے ہم سے. لیکن ہم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس میں سازشیں ڈھونڈیں، دوسروں کو متون کریں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون چل رہا ہے کہ وہ ایک کو بادشاہی دیتا ہے امتحان کے لیے، پھر اس کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا، پھر دوسرے کو دے دیتا ہے. اور اس میں بھی کچھ قوانین ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معاملہ الٹ اپ ہو جاتا ہے، ایک قوم اپنے اندر یہ اہلیت پیدا کر لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کو دونوں طرح کی تعلیم دی گئی. یعنی دیکھیے، آپ مکی قرآن کو پڑھیے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جب مسلمان محکوم ہوں، دوسروں کے ذریعے اثر رہ رہے ہوں، تو انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. مدنی قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہو تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو مسلمانوں کو تعلیم تو دونوں کی دے دی.
کہتے ہیں ایسا مکی قرآن منسوخ ہو گیا.
نہیں، ایک کال پہلے
کال لے لیں، اس کے بعد پھر اس بات.
ہلو ہلو،
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے
جی؟ میں ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں سنا کہ اگر 40 نمازیں مسجد نبوی میں نہ پڑھی جائیں تو حج نہیں ہوتا.
جی جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟
ایک اسکالر نے بیان کیا. احسن بات کر رہا ہوں جی.
اچھی بات ہے،
صحیح بات ہے.
اس سوال کو پہلے لے لیتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے. 40 نمازیں اگر مسجد نبوی میں،
میرا خیال ہے ریحان، پہلے ہم ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم جاتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. بریک کے بعد واپس یہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع. ویلکم بیک ناظرین. حج اور امت مسلمہ سے متعلق آج چینل پر یہ لائیو ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال تھی جس میں یہ پوچھا گیا تھا جاوید صاحب کہ یہ سنا گیا ہے کہ جو مسجد نبوی میں حج کے موقع پر اسپیشلی 40 نمازیں ادا کرنی ضروری ہیں مسجد نبوی میں، اگر وہ ادا نہ کی جائیں تو حج نہیں ہوتا یا اس میں کوئی فرق آ جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ وضاحت کریں گے؟
ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، لوگوں کا خیال ہے. دیکھیے، حج کے مناسک بالکل متعین ہیں.
ٹھیک،
جب آپ ان مناسک کو ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا حج ہو جاتا ہے، اور حج کے وہ تمام مناسک مکے سے متعلق ہیں. یعنی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آپ صحیح کرتے ہیں، آپ منا میں جاتے ہیں، آپ عرفات میں جاتے ہیں، آپ مزدلفہ میں جاتے ہیں، آپ کنکر مارتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، آپ احرام کھولتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، یہ حج کے مناسک. ان کو جب آپ نے پورا کر لیا تو ہر لحاظ سے آپ کا حج ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان پیغمبر کی سیرت کے ساتھ، پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ وہاں جائے، مسجد نبی میں حاضر ہو. پھر مسجد نبی ظاہر ہے پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور تین مساجد کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف آپ خصوصی اہتمام کر کے جا سکتے ہیں. ایک حرم ہے یعنی بیت اللہ ہے، دوسرے مسجد نبوی ہے، تیسرے مسجد اقصی ہے. تو آپ جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ جا کے عبادت کریں، آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھیں، آپ کے حضور میں سلام پیش کریں. لیکن یہ کہ 40 نمازیں یا 10 نمازیں یا 5 نمازیں پڑھنی ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. نہ صرف یہ کہ حج نہیں ہوگا یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی پڑھنی بھی ضروری نہیں ہے. اتنا وقت آپ کو ملے آپ جائیں.
ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہلو،
میں لاہور سے الطاف بول رہا ہوں
جی. جی الطاف صاحب،
یہ ہے جی کہ یہ کیا کوئی معقول ہے، یہ حدیث ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے؟ کیونکہ ہم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے کہ ماں ان کی بربادی کا، بیٹیوں کی اور بیٹوں کی بربادی کا باعث اور جہنم پیدا کرنے کا باعث ہوئی ہے.
اچھی بات ہے، بہت شکریہ جی.
ماں کے پاؤں تلے جنت ہے یہ حدیث ہے، لیکن مائیں عملاً بعض اوقات جو ہے مسائل پیدا کر دیتی ہیں.
اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بات کیا کہی گئی ہے. اس میں بات یہ کہی گئی ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں اور اولاد کے جو فرائض ہیں ماں سے متعلق، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ جنم دیا ہے ماں باپ نے، تو بچے کو چاہیے کہ وہ ممکن حد تک ان کی خدمت کرے. قرآن مجید نے والدین کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کے سامنے کبھی اف تف نہیں کریں، کبھی ان کو جھڑکے نہیں، ان کی خدمت کریں. اگر وہ دین کے معاملے میں بھی کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی وہ بات تو نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق اس میں سلوک کریں. اگر آدمی اس جذبے کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے جنت کا باعث بنے گی، یہ بات بیان کی گئی ہے. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہیں، یعنی اگر والدین بچوں کو غلط باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، اگر وہ ان کو جہنم کے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اگر وہ ان کو شرک پر آمادہ کرتے ہیں، اگر توہمات ان کے اندر ڈالتے ہیں، اگر ایسے تقاضے کرتے ہیں کہ جو دین اخلاق شریعت ہر چیز کے خلاف ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ماں بھی بہرحال جہنم کا اندر بنے گی.
ٹھیک
ہے، آپ نے اپنا انجام دیکھنا ہے، اسے اپنا انجام
دیکھنا. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی فرمائیے. السلام علیکم.
ہیلو.
ہلو، السلام علیکم.
جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا فنون لطیفہ سے متعلق سوال تھا.
آپ کا اسم گرامی؟
میرا نام سمر ہے.
جی جی. سوال
قرآن مجید میں تو یہ بات واضح ہے کہ تصویر و موسیقی حرام نہیں، لیکن ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے جیسے کہ تصویر و موسیقی حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان کی تخلیق کو مشکل قرار دیا. تو ہم آسمان تو تصویر میں بنا سکتے ہیں، لیکن جاندار نہیں بنا سکتے. اب جیسے میڈیکل سائنس ہے، اب ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں مختلف لیونگ باڈیز کی، ہم ڈائگرام ڈرا کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں روح پھونکنا پڑے گی.
جی آپ کا سوال واضح ہو گیا. سوال یہ کر رہی ہیں کہ فنون لطیفہ سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن کریم میں تو اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے حرام ہونے کی، لیکن اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تصاویر حرام ہیں. اس کے بعد انہوں نے بعض عملی مثالیں دی ہیں کہ جیسے میڈیکل میں بہت ضرورت ہوتی ہے، تو جو احادیث آتی ہیں اس زمن میں ان کی کس طرح وضاحت کریں گے؟
کہ قرآن نے شرک کی ممانعت کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جن توہمات میں مبتلا تھے، ان کے لحاظ سے وہ اپنے دیویوں اور اپنے دیوتاؤں کے بت بناتے تھے، ان کی تصویریں بھی بناتے تھے. جب شرک کا کلا کما کیا گیا تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نوعیت کی تمام تصویریں بھی مٹا دی جائیں، اور اسی ضمن میں یہ بات آپ نے فرمائی کہ جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ نافع ہوں گی، زار ہوں گی، ان سے ہم دعا کریں گے، ان سے ہم مناجات کریں گے، تو قیامت کے دن جب ان کو زندہ سمجھ کے ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور منتیں مان رہے ہیں، تو پھر ان کو زندہ بھی کرنا پڑے گا. یہ بات
ایک کال لے لیتے ہیں.
شرک سے متعلق ہے، اس کا عام تصویروں سے کوئی تعلق نہیں.
ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو.
ایک کال میرا خیال سے ڈراپ ہو گئی.
ڈراپ ہو گئی.
جی سب، وہ ایک گفتگو ہماری چل رہی تھی، اس میں آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ مدینے کی ایک حکمت تھی، حکمت عملی تھی، ایک رویہ تھا، ایک مکے کا تھا. تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مکے میں جو مسلمانوں نے صبر کیا تھا وہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے.
قرآن مجید کے کسی حکم کو کون منسوخ کر سکتا ہے؟ قرآن مجید اصل میں پورے انسان کی تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید بھی موجود ہے اور ہمارے سامنے انجیل بھی موجود ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام ایک مسلمان قوم میں مبعوث ہوئے، اور ایسی حالت میں مبعوث ہوئے کہ جب وہاں رومیوں کی حکومت قائم تھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے موقعوں پر آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں جو زندگی بسر کی، اس میں اصل مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ صبر کے ساتھ اپنے نقطہ نظر پر قائم رہیں، اپنا موقف بیان کریں، لوگوں تک اس کو پہنچانے کی جدوجہد کریں. مکے میں یہ کہا گیا کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جدوجہد کیجئے، جہاد کیجئے، اس کی دعوت پہنچائیے قرآن کے ذریعے سے. یعنی قرآن مجید نے یہ بات بیان کی، تو ظاہر ہے کہ یہ کام آپ کریں گے، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں.
آپ نے اپنی گفتگو میں ابھی فرمایا تھا کہ ممبر جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست اس کا کما حق کہو اس کو انجام نہ دے سکتا ہو، اس کی ذمہ داریاں پوری طرح سے انجام نہ دے سکتی ہو، تو پھر ایک عام فرد کی جو کہ ریاست کا حصہ نہیں، حکمران طبقے ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی پھر کیا ذمہ داری ہو جاتی؟ کیا وہ ممبر کو چھوڑ دے یا وہ پھر ذمہ داری نبھائے؟
اسلام میں ہم کو یہ اصول بتایا گیا ہے کہ اگر کسی چیز کو اس کی اصلی صورت میں انجام دینا ممکن نہ رہے، تو اس کی شبیہ صورت میں اس کو انجام دیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اصل بات ہی لوگوں کی نگاہوں سے گم ہو جائے. آپ کو پانی میں یسر نہیں آتا،
ٹھیک ہے،
پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں. تو اسی پر قیاس کر کے ہمارے علماء نے یہ کیا کہ اگر حکمران مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسجدوں کا نظم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جمعے کے ممبر پر آ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے. اصل میں اس کے نتیجے میں اقتدار کو مسجد سے متعلق ہونا پڑتا ہے اور احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا ہوتا تھا.
بالکل صحیح.
جب حکمران اس طرف نہیں آئے، تو پھر تیمم کے طریقے پر علماء نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اب وہ انجام دے رہے ہیں. ورنہ دیکھیے ہمارے یہاں تو اکثریت حنفیہ کی ہے، ان کے یہاں یہ بالکل لکھا ہوا موجود ہے کہ سلطان ضروری ہے. یعنی یہ جمعے کی نماز در حقیقت حکمرانوں کا حق ہے، انہی کو یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، بلکہ بنو امیہ کے زمانے میں بھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا.
ٹھیک ہے. جیسا ایک سوال جہاد کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ جہاد کا قانون کیا ہے؟
جہاد کے بارے میں یہ بات، پہلی بات، بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کے خلاف ہوتا ہے. اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی قوم لوگوں کے حقوق کو پامال کرتی ہے، جان مال آبرو کے درپے ہو جاتی ہے، ہمارے پاس طاقت ہوگی، ہم جہاد کریں گے. میرے نزدیک یہ جو عام طور پر تقسیم کی جاتی ہے نا، مدافعت یا دفاع کی بنیاد پر جہاد کرنا یا جارحیت کر کے جہاد کرنا، یہ اصطلاح بے معنی ہے. قرآن مجید نے بڑا سادہ اصول اختیار کیا ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف آپ نے، ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے تو یا تو جائز طریقے پہ حملہ کرے گا یا ناجائز کرے گا. اگر ناجائز کرتا ہے تو یہ ظلم و عدوان ہے، آپ اس کی بھی مدافعت کریں گے. اگر کسی دوسری جگہ آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی سلطنت میں کوئی مجرم جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو پکڑیں گے نا اسے. کوئی قوم اگر جرم کا ارتکاب کر رہی ہے تو اس کی بھی گوشماری کریں گے. تو اصل میں ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، یہ کسی مذہب کی تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ملک گیری کی حوث میں نہیں ہوتا، یہ اصل میں ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے ہمیشہ.
ناظرین ایک میں اعلان کرتا چلوں، ہم اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ، ہمارا موضوع ہے حج اور امت مسلمہ. ہم معذرت خواہ ہیں ان ناظرین سے جو مسلسل یہاں پر کال کر رہے ہیں، ہم نے چونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے اور امت مسلمہ پر جاوید صاحب کے خیالات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم نے کالز کا سلسلہ فی الحال منقطع کر دیا ہے اور معذرت چاہتے ہیں، آئندہ کسی پروگرام میں مزید کالز لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی گفتگو کر رہے ہیں.
جاوید صاحب، امت مسلمہ کے حوالے سے جو ایک بڑا اہم سوال ہے کہ اس کا نسب العین کیا ہے، یعنی دنیا کو اسے کیا دینا ہے، اسے دنیا پر غلبہ حاصل کرنا ہے، دنیا کو مفتو بنانا ہے، ان کی حکومتوں کو برباد کرنا ہے، یا یہ کہ اسے دین حق کا پیغام پہنچانا ہے، اس امت کے سامنے نسب العین کیا ہے؟
یہی دوسری بات، اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا گیا ہے، قرآن مجید اس کے پاس موجود ہے، اس کو قرآن مجید کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. یعنی ایک تو ظاہر بات ہے کہ جو دنیوی زندگی کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان سے نمٹنا ہوتا ہے، آپ انفرادی حیثیت میں بھی اپنے معاش کی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح جب کوئی قوم منظم ہو جاتی ہے تو وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور اس کی جدوجہد کرتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ ایک وقار کے مقام پر کھڑی ہو. وہ اپنے لیے وسائل کا اہتمام بھی کرتی ہے، اپنی اقتصادیات کو درست کرتی ہے، اپنے ہاتھ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرتی ہے، سب کا کام کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس کے ساتھ ظلم و عدوان کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کی مدافعت بھی کرتی ہے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اگر کہیں دوسری جگہ ظلم ہو رہا ہو تو ہمارے دین نے تو ہم پر فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم اس ظلم کا بھی خاتمہ کرنے کی جدوجہد کریں گے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر ہماری دینی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک.
اچھا، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو امت مسلمہ کی حالت پر آپ نے تبصرہ کیا تھا کہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں آپ کی نظر میں، غربت اور جہالت. یہ ظاہر ہے کہ یہ امت مسلمہ کے اندرونی چیلنجز ہیں. آپ کی نظر میں امت مسلمہ کے لیے خارجی چیلنجز کیا ہیں جو باہر سے وہ فیس کر رہی ہے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی؟
ایک یہ میرے نزدیک بنیادی طور پر وہ یہ کہ ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں طبعی علوم کے ساتھ ہمارے ذہین عناصر کا شغف نہیں رہا، سائنسی علوم جن کو آپ کہتے ہیں. باقی دنیا نے اس میں غیر معمولی ترقی کی، اور نہ صرف یہ کہ سائنسی علوم میں ترقی کی ہے بلکہ سماجی علوم میں بھی ترقی کی ہے، جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، ان میں مغرب کی بے مثال ترقی ہے. یہ دیکھیے، ہم اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہم مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا نا،
تو مغرب کی وہ ترقی ہمارے لیے چیلنج ہے.
یعنی یہ چیلنج
خارجی
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اتنا علم آ جائے گا، ایسی ٹیکنالوجی آ جائے گی، ایسے سائنسی اکتشافات آ جائیں گے، تو اس کے بعد آپ سے ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر مطہر صاحب نے کہ دنیا مفادات کی دنیا ہے، اگر تو اخلاقی اصولوں پر قائم رہیں، علم کا راستہ کھولے رکھیں، لوگوں کے لیے سرحدیں بند نہ کی جائیں، دنیا میں نقل مکانی کے دروازے بند نہ کیے جائیں، پاسپورٹ اور ویزے کی پابندیاں لگائی نہ جائیں، تو اس کے بعد تو خود بخود بیلنس قائم ہو جائے گا. لیکن دنیا ایسے تو نہیں کرتی، وہ اپنے علم کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنی حکومتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے دروازے بھی بند کرتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر آپ مغلوب ہونے کے سوا اپنے لیے کوئی راستہ نہیں پاتے.
ٹھیک،
مسلمان امت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ جب اس نے اس معاملے میں کوتاہی برتی ہے تو دنیا اس سے بہت آگے چلی گئی. اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، یعنی بہت کا لفظ بھی کم ہے،
کم ہے
جتنی آگے جا چکی ہے، سائنسی علوم میں بھی اور سماجی علوم میں بھی. اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ اس معاملے کی طرف توجہ کریں اور اس سارے علم کو انسانیت کی میراث سمجھیں، یعنی اس کو مغرب اور مشرق کے خانوں میں نہ بانٹے، انسانوں کو بھی اس خانے میں نہ بانٹے. اصل میں مغرب کے ساتھ بھی ہمارا تعلق دشمنی کا نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کے دین کی دعوت ہے، ہمیں وہ دعوت پہنچانی چاہیے، یہ پیغام پہنچانا چاہیے. جو علوم انہوں نے ترقی کر کے ایک خاص منتہا تک پہنچا دی ہیں، اور دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے یہ کہ مختلف قومیں اپنی میراث منتقل کرتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں ہم نے بھی ان علوم کو ترقی دی، اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو اپنے بالکل کمال پر پہنچا دیا ہے، یہ ہمیں ان سے لینا ہے. اور ہمارے پاس دین کی اخلاق کی دعوت موجود ہے، پیغمبروں کی شریعت موجود ہے، ہمیں یہ ان تک.
حضرت صاحب، ایک مسئلہ اس وقت جس کا ہمیں بڑی شدت کے ساتھ سامنا ہے، وہ یہ خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ مشرق سے ہمیں ہندی ثقافتی الگار کا سامنا، یعنی ہندوستان کے ثقافتی الگار میڈیا کے ذریعے سے پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہے، دوسری طرف مغرب کے ثقافتی الگار ہے، یعنی ہم تو انہیں شاید دعوت نہیں پہنچا رہے لیکن وہ ہمیں جو ہے اپنا میسج اور اپنا پیغام پوری قوت اور شدت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، تو اس ثقافتی الگار کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں اب جو غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو کسی آہنی پردے تان کے بند نہیں کر سکتے، دنیا ایسے ہی آپ کے پاس آئے گی، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ اصل میں تعلیم اور علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ علم ہے جو آخری کردار ادا کرتا ہے، تو اپنی قوم کو تعلیم دیں، اس کے اندر اپنی ثقافت کا شعور پیدا کریں، اپنی تہذیبی اقدار میں رسوخ پیدا کریں، جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ہر جلگار کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اخلاق کی جارحیت کیوں نہیں کرتے، آپ دعوت کی جارحیت کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں اس وقت امت مسلمہ کو جس جارحیت میں لفظ جارحیت استعمال کر رہا ہوں وہ اصل میں توپ تفنگ نہیں ہے، علم کی جارحیت، آپ کے پاس دین کا علم ہے، آپ کے پاس دین کی دعوت ہے، آپ اس کو لے کر اٹھیں، جب آپ اس کو لے کر اٹھیں گے تو آپ سے آپ کے اندر عزم حوصلہ اور استقامت پیدا ہوگا۔
جیسا صاحب انفارمیشن ایج میں آپ اس کے امکانات کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لے گا اگر وہ اپنی نظریاتی قوت کے ساتھ حملہ کرے؟
اسلام تو اپنی ذات میں غلبہ اپنے اندر رکھتا ہے، غلبے سے مراد یہ کہ فکری غلبہ، ظاہر ہے کہ وہ حقیقت کا آخری بیان ہے اور وہ انسانی عقل کے آخری معیار پر پورا اترتا ہے، آپ اس کو پیش تو کریں، موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ذرائع آپ کے لیے پیدا کر دیے ہیں، آپ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ رہے ہیں، یعنی کوئی زمانہ تھا کہ آپ دعوت پہنچانا چاہتے تھے تو اس کے لیے آپ کو چھگڑے پر سوار ہو کر نکلنا پڑتا تھا، لیکن اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں ہماری بات سن رہے ہیں، پوری دنیا تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو پہنچائے اور اپنی امت کی تعمیر کا کام کریں۔ میرا اس معاملے میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں ساری توجہ تعمیر کی طرف ہے،
لیکن اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہوگا۔ ناظرین بریک کے بعد،
بریک سے پہلے جاوید صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ جاوید صاحب، پاکستان کے جو اب اسپیشلی اگر ہم پاکستان کو فوکس کریں، پاکستان کو قیام پذیر ہوئے نصف صدی گزر چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا اسپیشلی اس کے کیا اپنے مسائل ہیں؟ یہاں ہماری ایک دینی قیادت ہے، ایک ہماری سیاسی قیادت ہے، اس کے اندر کس طرح سے جو ہے اس وقت تفریق ہوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
میرا نزدیک اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ ہم نے نہ تو اپنی تعلیم پر صحیح معنی میں توجہ دی۔ جب آپ اپنی قوم میں تعلیم کے دو یا تین نظام قائم رکھیں گے تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر بھی قوم بٹی رہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مذہبی غیر مذہبی انگریزی اردو میڈیم یہ جو آپ نے تعلیم میں تفریق پیدا کی ہے اس کو ختم کریں، اپنی پوری قوم کو ایک طریقے پہ تعلیم، جو بہترین طریقہ اس کا انتخاب کریں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ساری تعلیم کو، خواہ کوئی آدمی دین کا عالم بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، آپ براڈ بیس اور عمومی تعلیم جنرل ایجوکیشن سے بات شروع کریں جس طرح کہ آپ کرتے ہیں باقی علوم میں، اس کے بعد آٹھویں نویں میں جا کر آپ بعض مضامین کی طرف رخ موڑ دیتے ہیں، پھر ایف اے ایف ایس سی کے بعد جا کے آپ اختصاصی ادارے قائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر آپ اس انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تعلیم کے انتشار کو ختم کریں، ایک تعلیم کا نظام آپ کے پورے ملک میں ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ تعلیم دیں۔ تعلیم میں جو تنوع ہے مختلف طریقوں سے وہ اصل میں اسپیشلائزیشن میں جا کر ہوتا ہے، وہاں جتنا مرضی تنوع پیدا کر دیں، بنیادی تعلیم ایک جگہ سے شروع ہونی چاہیے تاکہ آپ کی قوم میں وحدت پیدا ہو اور وحدت کا شعور پیدا ہو۔ تو ایک بڑی بنیادی چیز جو اس معاملے میں وہی ہے کہ ہم نے اس طرف توجہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کبھی جمہوریت کو چلنے نہیں دی۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر جمہوریت کو مستحکم کرتے، جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں ہوتی، یہ ایک کلچر ہے، یعنی لوگ مکالمہ کریں، آزادی سے اپنی رائے دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، صبر کے ساتھ دوسرے کے نقطہ نظر کا
جائزہ،
اختلافات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ابھی تو ہماری صورت یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو خون سے رنگین کر دیا، ہم نے مذہبی اختلافات کی بنیاد پر لوگوں کے گلے کاٹے، اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ قرآن مجید انسانی جان کی کیا حرمت بیان کرتا ہے، اس وقت بھی صورتحال یہی ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کس طریقے سے اس قوم کے اٹھنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہمیں توجہ دلانی چاہیے اپنی قوم کو، ہر حال میں اس جانب متوجہ کرنا چاہیے کہ ایک جانب لوگوں کے اندر جمہوری کلچر کو فروغ دیا جائے، یعنی مکالمے کی فضا پیدا کی جائے، اختلافات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے، اور جمہوریت کو سیاست کی سطح پر بھی چلنے دیا جائے۔
اگر ایز اے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر میں بات کروں تو اس وقت اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو سب سے پہلا قدم یہ کہ تعلیمی نظام کو مؤثر بنایا جائے، یہ
پہلا قدم یہ ہے کہ تعلیم کے نظام میں وحدت پیدا کی جائے، اس کو مؤثر بنایا جائے، ایک تعلیمی نظام قائم کیا جائے، اور یہ مذہبی غیر مذہبی اردو انگریزی کی تفریق ختم کر کے پوری قوم کو جس چیز پر بھی آپ متفق ہو جائیں اس کی بنیاد پر آپ تعلیم دیں، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ جمہوریت کو ایک روایت کے طور پر قوم میں قائم ہونے دیں۔ سیاست کی سطح پر بھی، معیشت کی سطح پر بھی، معاشرت کی سطح پر بھی، عمومی زندگی میں، تاکہ ہمارے یہاں برداشت کا کلچر پیدا ہو اور ہم یہ سیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی لوگوں کی رائے کے مطابق اس منصب پر آنا ہے، ان کی رائے کی تائید کی بنیاد پر اس جگہ رہنا ہے، ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو کر اپنا جواز کھو دینا ہے. جب ہم اس جمہوری کلچر کو اپنے یہاں سیاست، معیشت، معاشرت ہر جگہ فروغ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک قوم بنے. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جمہوریت اپنی غلطیوں کی خود اصلاح کرتی ہے، دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو چلنے دیں،
ریفائن ہوتی چلی جاتی
ہے.
اچھا جاوید صاحب، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کا مستقبل اسی وقت روشن ہوگا جب اس کی قیادت صحیح فیصلے کرنا سیکھے گی. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری مذہبی قیادت ہو یا ہماری سیاسی قیادت، وہ ایک تنگ نائے میں بند ہے اور اس نے ایک مخصوص قسم کا نقطہ نظر اختیار کر رکھا ہوا ہے جس میں سازشوں کے افسانے ہوتے ہیں، دوسری قوموں کو متون کیا جاتا ہے. کبھی ہم نے اپنے داخل کی طرف توجہ نہیں دی. جب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ کیوں ہمیں اس نے کار مذلت میں ڈال دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بے انصافی کر رہا ہے؟ ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر دوسری قوموں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کیا. خدا کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے اس کی ہم تجدید کریں اور پوری قوت کے ساتھ ہماری قیادت اپنی غلطیوں کا جائزہ لے. پچھلے 200 سال میں جو ہم نے رویہ اختیار کیا 300 سال میں، وہ رویہ میرے نزدیک اپنے اصول میں بھی غلط ہے، اپنے فروع میں بھی غلط ہے. آپ اس کو بدلیں، اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ اس وقت استعداد کا موقع ہے، یہ جہاد کا موقع نہیں ہے. یہ موقع وہ ہے جس میں ہمیں اپنی قوت کو مستحکم کرنا ہے، جس میں ہمیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا علاج کرنا ہے، جس میں ہمیں علم کو فروغ دینا ہے، جس میں ہمیں اپنی جہالت دور کرنی ہے، جسے ہمیں اپنے اقتصادی معاملات کو درست کرنا ہے اور محکم بنیادوں پر استوار کرنا ہے. یہ کرنے کے کام ہے. جب آپ یہ کرنے کے کام کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ راستہ آپ کے لیے نکلے گا. ہماری جتنی قیادت ہے وہ تو ہمیں سیاسی نعرے لگاتی ہے، ہنگامہ اور احتجاج کا طریقہ اختیار کرتی ہے. اسلام کو بھی اس نے دعوت کی بجائے مطالبہ بنا دیا ہے، تعلیم کی بجائے احتجاج بنا دیا ہے. جب آپ اسلام کے معاملے میں بھی آپ یہ سمجھیے کہ آپ اس کو تعلیم کا موضوع بنائیے، لوگوں کے ذہنوں میں اتاریے، یہ اوپر سے کہیں لوگوں کے اوپر ٹھوسا نہیں جا سکتا، اس کو روحیں قبول کرتی ہیں، یہ دل کے اعماق میں اترتا ہے. تو اس کو دعوت بنائیے، اس کو تعلیم بنائیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجیے، ان کے سامنے اس حق کو واضح کیجیے، اپنی پوری قوم کی تعلیم کا اہتمام اور تعلیم کا بندوبست کیجیے. جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے اور آپ کی قیادت یہ کام نہیں کرتی، کوئی روشنی نظر نہیں آتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ پر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں، کسی جگہ جمہوری روایات کو پنپے نہیں دیا گیا. پوری امت مسلمہ کے اندر آپ اکثر و بیشتر جگہوں پر 2-4 مستثنیات ہیں، آپ دیکھیں کہ آمریتیں قائم. آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ صلاحیتوں کے نشو نما پانے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. قوم کے اندر اللہ تعالیٰ، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ہر سطح کے لوگ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی بے انصافی نہیں ہوتی. آپ نے ان کے پنپنے کے، ان کے نشو نما پانے کے کیا مواقع پیدا کیے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے. سوال یہ ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ آپ ان وسائل کو اس پوری قوم کو تعلیم دینے میں خرچ کرتے، اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کرتے، دنیا کے بہترین ادارے مسلمانوں کے پاس ہوتے، دنیا ان میں آ کے تعلیم پانے کے لیے مجبور ہو جاتی. یہ کام کرنے کے لیے تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے بالکل الٹی ترتیب اختیار کی اور سیاستی کو سب کچھ سمجھ لیا. مذہبی جماعتوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اپنی قوم کی تعلیم کا بندوبست کریں. جب تک ہم مسلمانوں کو تعلیم کے لحاظ سے اعلیٰ مرتبے تک نہیں پہنچا دیتے، اس وقت تک آپ کا یہ ہنگامہ اور احتجاج کسی جگہ بھی نتیجہ خیز نہیں.
جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی، ہمارے بھی بہت یقیناً
کالرز نے بھی بڑے اچھے سوالات کیے،
یقیناً ناظرین آپ کے سوالات آئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے 3 گھنٹے تک مسلسل ہماری اس میراتھن ٹرانسمیشن کو دیکھا، لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھا، اس میں حصہ لیا.